وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, بڑی ہی خوشی اور بڑی ہی مسرت کا اس وقت موقع ہے اور ہم سب کے دل خوشیوں اور مسرتوں سے مچل بھی رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں حدیث تشکر کے لیے یقیناً جھکے بھی ہوئے ہوں گے. خوشی اور مسرت اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال رمضان دیکھنے کی سعادت عطا کی, اس کی مہلت عطا کی, ایک اور سال ہمیں دنیا میں جینے اور رمضان سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور واقعی یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ذرا برابر بھی ایمان ہوتا ہے, رمضان کے مہینہ آنے کے بعد اس کا چاند دیکھنے کے ساتھ جسم پر ایک قسم کی کپکپی تاری ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کے آنسو نکل آتے ہیں, اور مومن بڑی تیاری کرتا ہے, سوچنے لگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سستی اور کاہلی کے نتیجے میں جو پروگرام ہم بناتے ہیں اس پروگرام پر عمل نہیں کر پاتے, لیکن رمضان جیسے ہی آتا ہے سوچتا ہے آدمی کہ میں 30 روزے مکمل رکھوں گا, قرآن مجید کی اتنی تلاوت کروں گا, فلاں کروں گا, ایسی اور ایسی نیکی کروں گا, میں صبح کے اوقات میں وقت اپنے بزنس کے لیے, شام میں دین کے لیے, عبادت کے لیے, آدمی پروگرام کرتا ہے, بناتا ہے. یہ بڑی ہی مسرت کا اور بڑی ہی خوشی کا موقع ہے آج ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور بار رمضان دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے شہر العظیم, شہر المبارکہ اور شہر المواسع یہ سب الفاظ سے یاد کیے. اس مہینے کو اللہ کے رسول نے بڑی عظمت والا, بڑی برکت والا, بڑی بڑی خیر اور سعادت کا مہینہ قرار دیا, اور اس میں انسانی ہمدردی اور انسانی مواسات, غمخواری کا مہینہ بھی اسے قرار دیا. اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم, اتنا بابرکت قرار دیا کہ اس میں مومن بندوں کے لیے نیکی کی راہ آسان ہو جاتی ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہیں. آج کے اس گفتگو میں افتتاحی طور پر کچھ باتیں رمضان سے متعلق اور رمضان سے ہم کیسے استفادہ کریں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پھر اس کے بعد گزشتہ رمضان میں قرآن مجید کے تفاسیر کا جو حاصل مطالعہ پیش کیا گیا تھا, ان صورتوں پر ایک سرسری نظر ڈالنی ہے کہ ہم نے گزشتہ سال کیا پڑھا تھا, کیا ہم نے ڈسکشن کیا تھا اور کیا مضامین تھے جو ہمارے سامنے آئے. پھر اس کے بعد آج سے یا اس سال جن صورتوں کا ہم ٹیک اپ کریں گے ان صورتوں کا حاصل بھی میں اس ابھی پیش کر دوں گا, تاکہ وہ سارا ربط ہمارے درمیان قائم رہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا پڑھا, اس سال ہم کیا پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں, اور ان صورتوں کے درمیان کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے, یہ ساری باتیں آ جائیں گی. لیکن افتتاحی طور پر رمضان المبارک سے کیسے ہم استفادہ کریں, اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں, اس کے متعلق کچھ باتیں مجھے آج عرض کرنی ہیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ یقیناً عظمتوں کا, سعادتوں کا, برکتوں کا, خوشیوں کا, ثواب کا, فلاں اور فلاں کا مہینہ ضرور ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کی یہ ساری برکتیں, یہ سعادتیں, یہ خوشیاں, یہ بھلائیاں, یہ نیکیاں ہر اس فرد مل جائیں گے جو گردش ایام کے نتیجے میں رمضان کو پالے. ایسے ہی اتفاقاً چونکہ وہ زندہ ہے اور اس پر سے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, اس لیے ساری رحمتیں, ساری برکتیں ہر اس شخص پر آ جائے, نصیب ہو جائیں گے ہر اس شخص کو جو اس رمضان کو پالے, یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے کہ یقیناً نہیں ہے. رمضان کی سعادتیں, رمضان کی برکتیں, رمضان کا یہ عظیم مہینہ اپنی نیکیاں اور اپنی سعادتیں ہر اس شخص کو ضرور نہیں دے گا جو اس رمضان کو پالے گا, نہیں, بلکہ اس کی سعادتیں, اس کی برکتیں, اس کی خوشیاں, اس کی مسرتیں انہیں اشخاص ملیں گی, انہیں لوگوں کو ملیں گی جو اس کے لیے تیاری کریں گے, جو اس کے لیے اپنے قلب کو, اپنے ذہن کو کچادہ رکھیں گے, کھول کر رکھیں گے, جو خلوص نیت کے ساتھ اس رمضان سے استفادہ کرنے کی خواہش رکھیں گے, تمنا رکھیں گے. اس تمنا کے بغیر, اس خواہش کے بغیر, اس ڈیزائر کے بغیر اس رمضان سے فائدہ کوئی اٹھا نہیں سکتے. یہ ویسا ہی ہے جیسے جب برسات کا موسم آتا ہے, بارش کا سیزن جب آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فیضان تو عام ہے, سب کے لیے بارش جب برستی ہے تو ساری زمین پر بارش برستی ہے، اس کا فیضان عام ہے لیکن اس کی فیضیہ بھی عام نہیں ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کریں کہ فیضان تو عام ہے بارش کا، لیکن فیضیہ بھی، زمین کا ہر حصہ بارش سے فیضیاب نہیں ہوتا۔ زمین کے وہی حصے بارش سے فیضیاب ہوتے ہیں جن کے اندر فرٹیلیٹی ہوتی ہو، جن کے اندر نمی ہوتی ہو، درخیزی ہوتی ہو، جو پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہی زمین کے حصے برسات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ زمین کے بہت سے ایسے حصے ہوتے ہیں جن پر موسلادھار اور لگاتار بارش برسنے کے باوجود ایک ڈراپ آف واٹر، ایک سنگل ڈراپ آف واٹر، ایک قطرہ آب اس زمین کے اندر پرکولیٹ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ وہ زمین سخت زمین ہے، وہ چٹان ہے۔ اسی طرح انسانوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ انسانی قلوب جب خشیت سے خالی ہو جائیں اور وہ سخت ہو جائیں تو رمضان کا مہینہ آ جائے یا کوئی اور بھی مہینہ کیوں نہ آ جائے، اس سے کوئی فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا جن کے دل سنگ ہو چکے ہوں، جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، جو قساوت قلبی کے مرض میں شکار ہوں، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یقیناً فائدہ ہے جو اپنے دل کو جتنا نرم کریں گے، جتنا وسیع کریں گے، جتنا فرٹائل کریں گے، اور جتنا اسے ریسیو کرنے کے لیے، رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے جتنا اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، اتنا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک زمین کا حصہ جب بارش ہوتی ہے تو اگر چھوٹا سا گڑھا ہو تو گڑھا بھر پانی اس کے اندر بھرے گا، اور اگر بہت بڑا تالاب ہو تو تالاب بھر پانی اس کے اندر جمع ہو جائے گا۔ بارش تو ایک ہی ہے، اتنا سینٹی میٹر آف رین تو ایک مانی بڑی میں یا کہیں اور گرا ہوگا، لیکن جتنا ظرف ہوگا، جتنا ڈیپتھ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے کنٹین کرنے کی صفت ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک سے ہم سب اپنی تیاری، اپنی ذہنی آمادگی، اپنے ڈیزائر کے مطابق ہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج پہلی رات ہے، ہم اس کے لیے آمادہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رات میں تہجد کے لیے اٹھیں اور خدا کے سامنے دعا کریں گے، پروردگار ہمارے قلب کو نرم کر دے، سوز عطا کر، اس قلب کے اندر گداز عطا کر، اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق دے، اور پھر ہم پروگرام بھی بنائیں کہ اس رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس رمضان سے ہم کو تین کام کرنے ہیں، تین فائدے اٹھانے ہیں، اس کے تھری پوائنٹ پروگرام ہیں جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے تزکیہ نفس کا مہینہ، قلوب کی صفائی کا مہینہ، روحانی ارتقاء کا مہینہ، روحانی بلندی کا مہینہ، اسپرچل ڈیولپمنٹ کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص اپنے نفس کو تراشے، خراشے، اسے پاک صاف کرے، اس کے اندر جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے ہیں، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو قلب کے اندر جو کمزوریاں اور بیماریاں پیدا ہو گئیں، ان سب سے صاف کر کے قلب کو نکھارنا، اسے سنوارنا، اس کا تزکیہ کرنا، یہ مہینہ سب سے عظیم مہینہ اس کام کے لیے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں کہ قلب کا تزکیہ ہم کیسے کریں۔ سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے، روزہ شعوری طور پر رکھیں، ابدیت کے احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہیں، ہم اس کی اطاعت کریں گے، انقیاد کریں گے، اتباع کریں گے، خوش دلی سے، رضامندی سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، اس جذبے کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں سب لوگ 4-5 بجے اٹھتے ہیں تو ہم بھی اٹھ گئے کھا لیے، اور شام میں 6-7 بجے لوگ افطار کرتے ہیں تو ہم نے بھی افطار کر لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ، پورے کانشیسنیس کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو ہمارا تزکیہ نفس ہوگا۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پورے مہینے کو جو عظمت ملا ہے، اس پورے مہینے کو جو برکت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو شان اس مہینے کو حاصل ہوا ہے، وہ قرآن کی وجہ سے، اور قرآن سے ہمارا رشتہ ناتا اس مہینے میں مضبوط کرنے کا ہے۔ اور یقیناً ہم سب کو قرآن سے رشتہ مضبوط ہی رکھنا چاہیے، لیکن اگر کمزور ہو چکا ہو تو یہ مہینہ ہے رینیویشن کا، اپنے تعلق کو اثر نو درست کرنے کا مہینہ ہے، اور میں اس موضوع پر آخر میں تھوڑی گفتگو کروں گا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اس رمضان میں ہم اپنا ایک پروگرام بنائے قرآن کے متعلق۔ آپ سب یہاں آتے ہیں، آپ کا آنا مبارک، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، قرآن سے یہ ذوق، قرآن سے یہ شوق، قرآن سے یہ رغبت کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد پورا مہینہ بھر آباد رہتی ہے، اور آپ کے آنے سے یہاں کی فضا بدل جاتی ہے، یہاں خوشیوں کا ایک موسم آ جاتا ہے اس مسجد کے اندر۔ یہ آپ کا قرآن سے تعلق اور اٹیچمنٹ یقیناً ہے، لیکن انفرادی طور پر میں نے اور آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے قرآن سے استفادہ کرنے کا؟ انفرادی طور ہم قرآن مجید کتنا حفظ کریں گے، ہم کتنی صورتیں ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، کتنی صورتیں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج حافظ صاحب جن صورتوں کو یا جن پاروں کو جن جز کی تلاوت کریں گے، کیا ہم اس کا ترجمہ پڑھ کر آنے کے لیے تیار ہیں؟ یا یہاں جو باتیں آتی ہیں جن صورتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان صورتوں کو کیا ہم تفسیر پڑھ کر آئیں گے؟ یہ ہمارا انڈیویجول پروگرام، انفرادی پروگرام قرآن کے متعلق ہونا چاہیے۔ تلاوت کا، حفظ کا، تفسیر کا، ترجمے کا، یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کریں۔ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ مہینہ ہے جس میں انفاق کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، غریب بھی، فقیر بھی، اور امیر بھی، لیکن بہت زیادہ انفاق کرنا، اپنی جیب کو کھلا رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد سے زبان کو تر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اگر دل میں ہو تو زبان پر بھی اس کی یاد آئے گی، اگر دل خالی ہو تو زبان پر اس کا نام نہیں آئے گا. اور ایک اور بات ہم یاد رکھیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کے ذریعے سے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے. ایک نقطہ مولانا شمس پیر رضا صاحب مرحوم نے بتایا ایک مرتبہ کہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے بندے مومنین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالی نے بتایا، اور سورہ حشر کی آخر میں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر آتا ہے. چار تین آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی تفصیل سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنا، شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد رکھنا، یہ تقویٰ بڑھانے کا، تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اور روزہ بھی تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ تقویٰ پیدا کرنے کا اور نفس کے تزکیے کا یہ مہینہ ہے. پھر توبہ کرنے کا، اعتکاف کرنے کا، شب قدر میں جاگنے کا، اہتمام کرنے کا، یہ سارا جو پروگرام ہے یہ تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم، ایک تو ہم نے خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر کیا، نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، تقویٰ سے ہم نے خدا سے تعلق درست کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کو اپنے بندوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے انسانوں سے بھی تعلق درست کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخاری کا، ہمدردی کا، انسانی مودت کا، مواسات کا، محبت کا، یگانگت کا یہ وہ مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے ریلیشن شپ، ہیومن ریلیشن شپ، یہ بیٹر ہونا چاہیے، یہ تعلقات کو درست کرنے کا یہ مہینہ ہے. اس میں حسن سلوک کا حکم دیا. اللہ کے رسول نے بڑی تفصیل سے بات بتائی ہے کہ جس نے گالی دی، جس نے کسی کا دل دکھایا، جس نے کسی کی عزت لوٹی، اس کا روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں. انسانی تعلقات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے جھوٹ کہا، جس نے کسی کی عزت پر ڈاکے ڈالے، جس نے فلاں کیا فلاں کیا، اس کا روزہ بیکار ہے. جس نے لڑا، جس نے جھگڑا، اس کا روزہ بیکار ہے. وہ کہ انسانی تعلقات کو درست کرو، یہ پیغام ہے اس مہینے کا، اور یہی ہم کو سیکھنا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ تمہارے ماتحتین جو لوگ ہوں ان سے کم کام لیا کرو، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو. یہ حسن سلوک کو پیدا کرنے، اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کا یہ مہینہ ہے حسن سلوک کا. پھر افطار کراؤ، روزہ کے لیے انتظام کرو، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں حدیث میں بات آتی ہیں. اور عید کی خوشی کا سامان کر دینا، عید کا فطرہ دینا، یہ ساری چیزیں لے دے کر بات آتی ہے انسانی تعلقات کو درست کرنے کا مہینہ. پروگرام نمبر ٹو ہمارا یہ ہو کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے انالیسس کریں، اور ہم انسانی ریلیشن شپ کو، انسانی تعلقات کو بہتر کرنے کی ہم سوچیں، فکر کریں اس رمضان میں. نمبر تیسری اور آخر بات یہ ہے کہ رمضان سے متعلق، وہ یہ کہ فہم قرآن اور دعوت الی القرآن کا یہ مہینہ ہے. یہ قرآن، یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ اور قرآن مجید کے سمجھنے کا مہینہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر امت وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، وہ رول ادا نہیں کر سکتی جس منصب پر، جس رول پر، جس کردار پر اسے فائز کیا گیا ہے. آج سب لوگوں نے سارے مساجد میں آج سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی. اور سورہ بقرہ اگر ہم ترجمہ سے پڑھ کر آتے یا سمجھے ہوں اگر ہم، اور ہم نے سمجھا بھی ہے، تو اس کا جو لطف آتا ہے اور ہمیں جو احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امت کو، یہود امت کو، جن پہ پے در پہ انبیاء آئے، اور ایک عظیم امت تھی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا، اسے ڈسمس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امامت کے منصب پر قابل نہیں ہے. اب امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا. تب یہ حفاظ کدالی کا جاننا تم امت ہو ستلی تکون شہدا الناس، یہ باتیں آئی ہوں گی. تو اس امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مشن کو، قرآن میسج کو، قرآن کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ اس کا کام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اس کتاب کو نازل کیا. یہ نقطہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مہینہ قرار دیا، بابرکت مہینہ قرار دیا. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار راتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا. جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا امام، سردار بنایا، اور ساری انسانیت میں اعلیٰ ترین انسان، سب سے افضل ترین ہستی جن پر قرآن کا نزول ہوا. اور جس امت کے حوالے اس قرآن کو کیا، اس امت کو خیر امت کا لقب ادا کیا. نوٹ کیجیے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ عظیم مہینہ، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ بھی عظیم رات، جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا وہ بھی عظیم شخصیت، جس امت کے حوالے اس قرآن کو کیا گیا وہ بھی عظیم امت، وہ بھی خیر امت، وہ بھی امت وسط، وہ بہترین امت. اور قرآن نے ایک اور جگہ کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے اس قرآن کا نزول ایک شرف ہے. تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے اس قرآن کا نزول ایک شرف ہے، اور اس شرف کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. فصوبت سالون، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس شرف کا تم نے کیا کیا. یہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اور اسے جتنا ہم سمجھ کر پڑھیں گے اتنا ہماری انفرادی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور سماجی طور پر بھی ہم بہتر ہو سکیں گے. اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید خوش ادہان تلاوت کے لیے یہ نہیں آیا. قرآن کا نزول صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوا، بلکہ قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، لوگ اس میں غور و فکر کریں, لوگ اس کی گہرائی میں جائیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ امت مسلمہ کا سواد اعظم میجارٹی اور مسلم امہ آج اس قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, اس کا مزاج نہیں ہے, اسے سمجھایا نہیں گیا کہ یہ کتاب سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. قرآن نے ایک اور جگہ کہا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یفقہون. قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہاری طرف اے رسول اس لیے وحی کی تاکہ یہ عوام تک پہنچے, لوگوں کی طرف پہنچے یہ کتاب, اور لوگ اس میں غور و فکر کریں, اس میں تفکر کریں, اس میں تعقل کریں, عقل سے کام لیں. اور پھر قرآن کا الحاصل آخر الٹیمیٹ جو قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن کی بنیاد پر دنیا میں انصاف کا قیام ہو, قرآن کی بنیاد پر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو, اور انصاف کا, امن کا, عدل کا, قسط کا قیام, یہ ہے الٹیمیٹ مقصد, یہ ہے آخری مقصد جس کے لیے قرآن نازل ہوا. سورہ حدید میں بات آئی ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ رسولوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے. نوٹ کیجئے اس آیت کو, تاکہ بہترین طور پر تلاوت کی جائے, تاکہ اس کا ورد کیا جائے. یہ نہیں, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو نازل ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ عدل و قسط قائم ہو. اور یہ کب ہوگا؟ یہ آخری مقام ہے. پہلے تو ہم اسے پڑھیں, پہلے تو ہم اسے سمجھیں, پہلے تو اسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں, اسے امپلیمنٹ کریں, پھر قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کریں, پھر ایک دن آئے گا کہ قرآن کی بنیاد پر عدل و قسط کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے اصل وہ چیز. اور قرآن کا فہم, قرآن کا کی سمجھ اور قرآن کا انڈرسٹینڈنگ یہ کتنا اہم ہے, اور صحابہ اکرام کے دور میں کیسا اس کا فہم تھا, اس کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مشہور معروف واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مکے کے عمائدین کی دعوت کی, اپنے گھر پر بلایا لوگوں کو اور دعوت کی. اس دعوت کرتے وقت ان کی نوکرانی, ان کی جو باندھی تھی, وہ دسترخوان پر کھانے چن رہی تھی, کھانے لا کر جوڑ رہی تھی. اچانک اس باندھی کا پیر پھسلا اور سالن کا کٹورا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا. گرم گرم سالن جب گرا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غصہ آیا اور ایک قہر بھری نگاہ سے انہوں نے لونڈی کی طرف دیکھا. اور لونڈی کا قرآن کا فہم, ایک باندھی قرآن کو کتنا سمجھتی تھی, یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. آزاد نہیں, مرد نہیں, ایک عورت, ایک لونڈی, ایک باندھی, ایک غلام, قرآن کا کتنا فہم رکھتی تھی, قرآن کو کتنا سمجھتی تھی. اس کی مثال اس میں دیکھیے کہ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قہر بھری نگاہ سے دیکھا تو اس باندھی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی. فرمایا والکاظمین الغیظ, مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. جیسے ہی یہ آیت اس نے تلاوت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چونک پڑے, چونکے اور کہا کہ جا میں نے طرف, میں نے غصے کو پی لیا, میں نے غصے کو کنٹرول کر لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مومنین صرف غصے کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہوتے, والعافین عن الناس, لوگوں کے خطاؤں کو, لوگوں کی خطاؤں کو اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اور چونک پڑے, کہا کہ میں نے صرف غصے کو ضبط نہیں کیا, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں. پھر اس لونڈی نے کہا کہ مومنین صرف اتنا ہی نہیں کہ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, مومنین تو ہوتے ہیں اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں معلوم ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا فہم اول دور میں صحابہ کے دور میں کتنا تھا, لوگ قرآن کو کیسے سمجھتے تھے اور قرآن کو اپلائی کرتے تھے اپنی زندگیوں میں, نافذ کرتے تھے. یہ اصل موضوع ہے ہمارا کہ قرآن کو نہ صرف ہم پڑھیں, 1400 سال پرانی کتاب کی حیثیت سے نہیں پڑھیں, بلکہ اسے آج کے زمانے میں, آج کی دنیا میں, آج کے حالات میں, میری اپنی گیون سچویشن میں, میری زندگی کے حالات میں میں اس کا انتباہ کروں, اسے اپلائی کروں اور میں اس سے اپنے لیے درس نصیحت حاصل کروں. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام. اور اسی لیے یہ قرآن مجید کے تفسیر کا, اس کے درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا, اور 7 سال پہلے یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے شروع ہوا. اس وقت ہم گمان بھی نہیں تھا کہ یہ سلسلہ اتنا طویل ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کا احسان اور اس کے بارگاہ میں یقیناً ہم کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے یہ سلسلہ طویل کیا, دراز کیا. نہ صرف یہ بلکہ اس فضا سے, تفسیر کے اور قرآن پہنے کی فضا سے وانی باڑی آج اس حد تک معطر ہے کہ آج ایک نہیں کئی مساجد کے اندر قرآن پہنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, قرآن کے دروس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کتنی زبردست بات ہے, کیسی عظیم بات ہے یہ کہ لوگ اس معاملے میں جو ہے چوکنے ہو رہے ہیں, شعور آ رہا ہے اور لوگ قرآن مجید کی طرف لپک رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, ایک نہیں آج کئی مساجد کے اندر. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے پروگرام کو کامیاب کرے, سارے پروگرام میں خیر و برکت عطا کرے, اور سارے پروگرام میں جو جو لوگ جاتے ہوں ان سب کے قلوب کو اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے کھول دے, قرآن کے لیے ان کے دلوں کو آسان کر دے, اور قرآن کا سمجھنا, قرآن مشن کے علمبردار بننا ان سب کو اس کی توفیق عطا کرے. یہ ہماری دعا ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے 6 سال ختم ہے اور 7واں سال اس وقت شروع ہوا. گزشتہ سال یعنی ہمارے چھٹا سال جو گزرا اس چھٹے سال میں ہم نے جن سورتوں کو مطالعہ کیا وہ سورتیں سات سورتیں تھیں ہمیں معلوم ہے، اور ساتوں سورتیں قرآن مجید کے دوسرے گروپ سے تعلق رکھتی تھیں. یہ گروپ کا کیا معاملہ ہے یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے. قرآن مجید کا ایک پہلا گروپ ہے جو پانچ سورتوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے اور وہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس سال بھی وہ سلسلہ چلے گا اور سورہ نور پر آ کر یہ دوسرا سلسلہ، یہ دوسرا گروپ ختم ہوگا. اس دوسرے گروپ کا موضوع ہم نے بتایا تھا کشمکش، حق و باطل کی کشمکش. امامت کے منصب پر جب فائز کیا جائے گا، اس قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کیا جائے گا، تو دنیا ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گی، دنیا آپ سے ٹکرائے گی، آپ سے کلیش کرے گی ان کے نظریات اور آپ کے نظریات کے درمیان. اور یہ کشمکش کے دور سے مومنین کو بھی گزرنا پڑے گا، اور سارے انبیاء بھی اس دور سے گزرے تھے. یہ ہم نے دیکھا سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم میں، فلاں فلاں مختلف سورتوں ہم نے دیکھا. گزشتہ سال جن سات سورتوں کا مطالعہ ہوا وہ سات سورتیں یہی، پہلی سورت تھی سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کفار مشرکین کو کہ تم اپنا سارا زور لگا لو اسلام کی مخالفت کے لیے، اپنا دم خم پورا ظاہر کرو، لیکن تم اسلام کو جو ہے اب ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کے اندر وہ لچک ہے، وہ اسد ہے کہ پھیلنے کا اس کے اندر مزاج ہے، پھیلنے کا اس کے اندر مزاج ہے. کلمت ان طیبت ان کشجرت ان طیبہ، قرآن مجید کی آیت کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیب ہے، بہترین ذات کا جو درخت ہوتا ہے وہ درخت پھلنے اور پھولنے اور اسپریڈ ہونے کی اس کے اندر صفت ہوتی ہے. دعوت اسلامی پھیل کر رہے گی اور تمہاری زمین سکر رہی ہے، یعنی مکہ کا رقبہ، مکہ کا ایریا سکر نہیں رہا ہے، بلکہ تمہارا جو کنٹرول میں باطل نظام کے تحت جو زمین ہے وہ سکر رہی ہے اور دعوت یہاں اب پھیل رہی ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ تم ابراہیم کا نام لیتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان کی دعا کیا تھی، انہوں نے کیا چاہا اور تم کیا بن گئے، تم وہ نہیں بنے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تمنا تھی. یہ بات آئی سورہ ابراہیم میں کہ دعوت اسلامی کے اندر پھیلنے کی اور وسعت اختیار کرنے کی صفت ہے اور یہ اسلام غالب آ کر رہے گا. سورہ ہجر اس میں یہ بات بہت زور و شور سے آئی کہ اس دعوت کو پھیلنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ہم نے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اس وقت ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا، اس کی تدوین کیسے ہوئی، اس کی صورتوں پر بھی ہم نے گفتگو کی، اس کا جو فن تدوین ہے اور تاریخ تدوین ہے اس سب پر اس سال گفتگو ہوئی، اور قرآن کیسے محفوظ ہے حفظ کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے، مختلف چیزوں سے قرآن کیسے محفوظ ہے، یہ مضمون گزشتہ سال گزر چکا سورہ ہجر میں. تیسری صورت کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہ صورت تھی سورہ نحل. یہ سورہ نحل، اس سورہ نحل کا بھی سینٹرل تھیم کشمکش ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جب جب رسول دنیا میں آتے ہیں وہ فتح مند ہوتے ہیں، اور ان کے مخالفین یا تو اللہ تعالیٰ کسی عذاب کے تحت انہیں مبتلا کرتا ہے یا مسلمانوں کے تحت تیغ کر دیے جاتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جب جنگ مارکہ آرائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو جنگ میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں اور ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. سورہ نحل میں بات آئی، اور سورہ نحل میں یہ بات بھی آئی کہ کائنات کے بہترین دلائل، ہم نے اس وقت دیکھا کہ تقریباً 20-22 دلائل، شہد کی مکھی کی دلیل، لیکٹوجینیسس دودھ پلانے کا مسئلہ، اور سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے، اور مویشی اور اولاد، اس ساری نعمتوں کا ذکر کیا، سائے کی نعمت، فرحان کی نعمت، فلاں کی نعمت، مختلف نعمتوں کا، مختلف کائناتی اور آفاقی دلائل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اس بات بتایا کہ قرآن مجید جو دعوت پیش کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے ہیں، وہ دعوت اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہارمونیا سے دعوت، اور جو لوگ اس اسلام کے علم بردار ہوں گے ان کا کائنات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر وہ چلیں گے اس دنیا میں. یہ سورہ نحل میں بات آئی. پھر سورہ بنی اسرائیل میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اذیتیں دی جا رہی تھی، بڑی تکالیف کا اور بڑی پریشانیوں کا زمانہ تھا، اور آپ کے دو سپورٹرز تھے بی بی قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور ایسے کشمکش کی انتہا کی پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، معراج پر بلایا. معراج کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی دعوت کو بلند کرے گا، آپ کو بھی بلند کیا، آپ کی دعوت کو بھی یقیناً بلند کرے گا، اور آپ کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ کیسے نیست و نابود کرے گا اور کیسے جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دی. بنی اسرائیل جب دعوت اسلامی کے علمبردار بننے کے باوجود انہوں نے چھوڑا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو وہ بری طرح دو مرتبہ پیٹے گئے، دو مرتبہ ان پر عذاب مسلط کیا گیا. اس کی تفصیل آ گئی گزشتہ سال، پوری تاریخ ہم نے بیان کی تھی اس وقت، تو کس طرح سے بری طرح سے ان کی پٹائی ہوئی اور قہر مذلت میں گرائے گئے. تو بتایا گیا کہ حق کی مخالفت کرنے کا یہی انجام ہے، حق پتہ یاب ہوگا اور حق کے مخالفین ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی. اور سورہ بنی اسرائیل میں اسلامک مشن کا، اسلامک گورنمنٹ کا مینیفیسٹو بھی آ گیا، دستور کا، یعنی اسلامی مملکت جو ہوگی اس کا منشور 10 چیزوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کا حق ادا کیا جائے، زنا نہ کیا جائے، منکرات کے قریب نہ پھٹکا جائے، لوگوں کا مال بال دین طریقے سے نہ کھایا جائے، اور قتل نہ کیا جائے، بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے. بہت سی تفصیلات آئیں جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے اسلامی مملکت کا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آ گئی. اور پھر یہ بھی یہ بات آئی اس سورت میں، بہت امپورٹنٹ بات، کہ خوشحال طبقے کا بگاڑ عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. جب بھی کسی قوم کے اندر خوشحال لوگ، کھاتے پیتے لوگ، بڑے لوگ اگر بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا. عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے، اس پر تفصیل سے بات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بڑے خاندان کے لوگ، عمرا اور سلاطین، جب برائیوں میں، گندگیوں میں ملوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل کو عذاب کے اندر ملوث کیا. تو یہ بات بھی سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی. اس کے بعد سورہ کہف کا ہم نے مطالعہ کیا، اور سورہ کہف میں چار واقعات آئے، اور چاروں واقعات کے ذریعے سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی تھی وہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے ہمیشہ کشمکش کرنا ہی پڑا. اس کے بعد کہف والوں کا واقعہ، جس میں یہ معلوم ہے کہ کیسے ان لوگوں نے، ان چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور جا کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی. اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ، اور مختلف واقعات اس میں آئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. یہ سارے واقعات سے یہ بات آئی کہ دین کے غلبے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، جوانی، علم اور مملکت، یہ ساری باتیں، اور پھر مال، باغ والوں کو جب واقعہ ہے اس سے مال و دولت کی اہمیت معلوم ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں اس سورے میں آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ مریم کا مطالعہ کیا تھا. سورہ مریم میں یہ ہے کہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. حبشہ میں یہ سورت جا کر سنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس سورت کو بھیجا، اور اس سورت کو اس کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں بھی جا کر جب سنایا گیا تو اس میں جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے مظلوم بنا کر نکالا، ان پر ظلم و ستم کیا، اور ان کو مظلومی کی حالت میں ان کے ملک سے نکالا، ان کے وطن سے، عراق سے نکالا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم مظلوم بن کر وطن سے نکلے لیکن اللہ کے راستے میں وہ سربلند ہو گئے، اور ایسے سربلند ہوئے کہ ان کی پشت در پشت انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسے روشن کیا کہ تا قیامت ان کے نام کو لوگ عزت سے لیتے رہیں گے. مظلوم بنا کر نکالے گئے لیکن ایک دن آیا کہ وہ سربلند ہو گئے اور قیامت تک سربلند ہو گئے. مومنین کو اس میں تسلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ آپ اس دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیے، مظلوم ہیں آج لیکن کل ضرور آپ سربلند ہوں گے. یہ سورہ مریم میں یہ بات آئی. اور سورہ طہٰ میں کیا بات آئی؟ سورہ طہٰ میں جو بات آئی وہ یہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہمیشہ سے جبار لوگوں کے ساتھ، فرعون جیسی شخصیتوں کے ساتھ ٹکراؤ کا موقع ملا، ٹکر لینے کی ضرورت، نوبت پیش آئی. وہ اس لیے کہ حق کی دعوت بہت آسانی سے لوگ قبول نہیں کرتے، اسے کشمکش کرنا پڑتا ہے، اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس سورہ طہٰ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ابھر کر آئی وہ یہ کہ موسیٰ تو نہتے ہاتھ، خالی ہاتھ، بے سر و سامان موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے سامنے ٹکراؤ کس سے؟ لاؤ لشکر والا، جلال والا، کبریائی والا فرعون سے ٹکراؤ تھا. نہتے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لاؤ لشکر والے فرعون پر غلبہ عطا کیا. یہ ہے حق کے اندر یہ تاثیر اور حق کی یہ صفت کہ خام مادی طاقت کتنا ہی کیوں نہ ہو باطل کے سامنے، لیکن حق کے علمبردار اگر جم جائیں تو باطل پر وہ غلبہ پا سکتے ہیں، قوت ان کو مل جاتی ہے. اور بے سر و سامانی کی حالت میں بھی نبی کو غلبہ حاصل ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے. یہ بات اس میں آئے. اور اس سورت کے آخر میں ایک آیت آئی تھی، اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. وہ آیت ہم نے اس کی تلاوت کی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس پوری تفسیر اس آیتوں کی ہم نے تشریح کی تھی کہ اس میں یہ بات آئے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن کی دعوت سے، اس قرآن کے فہم سے جو لوگ منہ موڑیں گے، جو لوگ اعراض کریں گے، ومن اعرض عن ذکری، جو اس قرآن سے روگردانی اختیار کریں گے ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ کہ دنیا کی زندگی ان پر تنگ کر دی جائے گی. فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنكًا، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیب چھوٹی ہو جائے گی، آمدنی کم ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود وہ بے وقت ہو کر رہ جائیں گے، وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی ساتھ نہیں ہوگی. یہ بات پوری آ گئی، وہ منارا دان دکھری پہن لو مئی چتن دن کا، قرآن کو چھوڑیں گے تو اس دنیا میں بھی بے وزن ثابت ہوں گے. اور آخرت میں حال یہ ہوگا کہ یوم ناشر ہو یوم القیامت عاما، قیامت کے دن ایسے سب لوگوں کو جنہوں نے قرآن سے رشتہ ناطا توڑ لیا تھا ان کو اندھا اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے خدا سے کہ پروردگار میں تو آنکھوں والا تھا قیامت جنگ دنیا میں لیکن آج میں اندھا کیوں اٹھا کر کھڑا کیا گیا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری آنکھیں موند گئی تھی قرآن مجید سے, تم نے آنکھیں بند کر لی تھی قرآن کے تعلق سے, آج تم اندھائی اٹھاؤ جاؤ گے, یہی تمہاری سزا ہے, اسی کے تم لائق ہو. یہ بات بڑی تفصیل سے آئی تھی اور آخر ہماری گفتگو اس پر ختم ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو. اگر ہم اسے روگردانی اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سربلندی کا راز اس میں نہیں ہے, سربلند ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے قرآن کو چھوڑنے کے بعد, اور ذلت اور پستی ہی قرآن مجید کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے, اور آخرت میں بھی اس کا یہ عذاب ہے. یہ بات پر گفتگو ختم ہوئی تھی, اس کے بعد چچنیا کے مسلمانوں کی جو مظلوم مسلمان تھے ان کی حالت پر ہم نے گزشتہ سال گفتگو ختم کی تھی, اور اس سال ایک اور مظلوم امت کا, یہ امت مسلمہ کی مظلومیت کا حال ہم دیکھتے ہیں, فلسطین کا مسئلہ. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو فلسطین کے ایشو پر بھی اس رمضان میں کہیں گفتگو ہوگی کہ فلسطین کا کیا موضوع ہے اور امت مسلمہ کیوں اس طرح سے بری حالت میں اس وقت موجود ہے مبتلا, اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو یہ سورہ ابراہیم, سورہ حجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا حاصل مطالعہ تھا, گویا کہ ایک برڈس آئی ویو جسے کہیں ہم سرسری نظر. اب ہم ان جن سورتوں کا مطالعہ کریں گے اس سال ان میں سے چار سورتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں, تیسرے گروپ سے, معاف کرنا میں دوسرا گروپ کہہ رہا تھا, تیسرے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں چار سورتیں کشمکش کی سورتوں سے, جس میں سے ہم مطالعہ شروع کریں گے سورہ انبیاء سے, پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سورہ قصص, سارے سورہ انبیاء کے بعد ہم سورہ حج اور سورہ مومنون اور سورہ نور دیکھیں گے. ان سورتوں میں کشمکش کا موضوع ہم پائیں گے اور سورہ نور پر کشمکش کا گروپ ختم ہو جائے گا. سورہ نور بڑی تفصیلی صورت ہے, اس پر انشاءاللہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ قدر شرح بس کے ساتھ اس پر گفتگو ہو جائے گی سورہ نور پر. اس کے بعد فورتھ گروپ, چوتھا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ نور کے بعد سے, وہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان رسالت کا گروپ شروع ہوتا ہے, یعنی رسول دنیا میں آئے, رسولوں پر کیا کیا لوگوں نے اعتراض اٹھایا, رسول انسان ہوتے تھے لیکن لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ رسول جو ہے کیوں بازار میں چلتا پھرتا اور فلاں فلاں کرتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, رسول سورہ قصص, سورہ نمل, یہ ساری سورتیں جب آئیں گی تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایک ایک سورت میں ایک ایک نبی کا خاص ذکر ملے گا. سورہ شورا میں بحیثیت مجموعی کئی انبیاء کا ذکر ملے گا, اور سورہ شورا میں ایک خاص نقطہ ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ایک ایک نبی نے ایک ایک خاص موضوع پر کام کیا تھا. سورہ شورا میں یہ بات آئے گی, ہر نبی نے ایک ایک خاص موضوع پر, یعنی کامن جو دعوت تھی توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, آخرت کی دعوت, یہ کامن دعوت تھی, اس کے علاوہ ایک اسپیشل نقطے پر ہر نبی نے گفتگو کی. سورہ شورا میں ہم دیکھیں گے, سورہ نمل میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے, اور پھر سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے دیکھیں گے. اور اس موقع پر جب سورہ نمل سورہ قصص پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قصص کی جو کا جو فلسفہ ہے, قصص کی جو حکمت ہے, قصے جو قرآن میں بیان کیے گئے, اس پر بھی انشاءاللہ ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے گی اس سال. تو یہ گویا کہ آٹھ سورتیں انشاءاللہ تو پروگرام میں, ہو سکتا ہے کہ سات سورتوں پر ہمارا رمضان ختم ہو جائے یا نو سورتیں بھی ہو سکتی ہیں, تو سات سے نو سورتوں کا امکان ہے, یعنی تین یا ساڑھے تین پارا انشاءاللہ ہم اس رمضان میں ختم کریں گے. بہرحال آپ سب کا آنا قابل مبارکباد ہے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک ہمارے لیے واقعی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ثابت ہو اور ہم اس سے خوب خوب استفادہ کرنے والے بنے, اور ہم انفرادی طور پر بھی اپنا پروگرام بنائے, ہم اپنا تزکیہ کرنے والے بنے, ہم انسانوں کے ساتھ تعلقات درست کرنے والے بنے, اور قرآن کا فہم اور قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنے والے بن سکیں. ان تین نقطوں پر اگر ہم نے پروگرام بنایا اور کچھ کام کیا تو یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے فائدے کی بات ہے, یہ رمضان کا نام ہمارے لیے مبارک کی بات ہے, ورنہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے اٹینڈنس میں رجسٹر میں یہ بات تو لکھ دی جائے گی, فلاں فلاں صاحبہ نے روزہ رکھا نماز پڑھا یہ تو لکھ لی جائے گی, لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا, فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم پروگرام بنا کر رمضان سے ہم استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اس تفسیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو کھول دے اور قرآن مجید کا ہم سب کو فہم عطا کرے, اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون رکھے, شیطان جن و شیطان انس کے شرارتوں سے محفوظ و مامون رکھے, اور اللہ تعالیٰ نصرت خاص نازل فرمائے, ذہنوں کو ہمارے آمادہ فرمائے, ذہنوں کو ہمارے کھول دے, اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں رقت, ہمیں سوز, ہمیں گداز اور ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے سے ہماری زندگیوں کو منور کرے, ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا فرمائے, ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.